حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جميع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الافاق بی احمد وفی الارض بی ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ قال الحسين عليه الصلاة والسلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ اللہ تبارک و تعالی سے عاجزانہ دعا گو ہوں کہ ہمارے جناح میڈیکل کالج کے دوستوں اور عزیزوں کو اس نے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ یہاں کی انتظامیہ کے تعاون سے ایک عرصے سے اس پرنور با مقصد اور روحانی محفل کا انعقاد مسلسل کیا جا رہا ہے، اور مجھے بھی یہ توفیق میسر ہو رہی ہے کہ میں جب کبھی سعادت پاؤں، توفیق حاصل ہو، آپ کی خدمت میں حاضری ہو سکے۔ اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ان اجتماعات کو، ان پروگراموں کو، ان سیمیناروں کو، حتیٰ مجالس کو ایک مقصدیت کے تحت منعقد کرنے کی ضرورت ہے، اور جب مقصدیت ہو تو اس کے نتائج بھی بہت جلدی سامنے آیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر صرف روایت بن جائے تو پھر روایتیں چلتی رہتی ہیں لیکن اس سے تبدیلی کوئی نہیں آتی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق، یہ ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں جب کہتا ہوں فطرت، وجہ کیا ہے، کیسے ہے فطرت میں موجود؟ حسین خوبیوں سے عبارت ہے، حسین نیکیوں سے عبارت ہے، حسین تمام تر فضائل اور خوبیوں کا یکجا مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ حسین نور ہے، حسین ہدایت ہے، حسین حیات اور زندگی ہے۔ یہ وہ تمام خصوصیات ہیں جن سے محبت کرنا اور جن کی کشش ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ حسین سچائی کا نام ہے، کوئی انسان چاہے اس کا تعلق کسی دین اور مکتب سے ہو یا نہ ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ سچائی بری چیز ہے، وہ ہمیشہ سچائی کی تلاش میں ہوگا۔ سچ نہ بھی بولتا ہو لیکن سچ کو پسند کرے گا۔ حسین چونکہ سچ ہے، اس لیے چاہے کوئی شخص حسین کی راہ پہ چلتا نہ بھی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین سے محبت نہ رکھے اور حسین کو اپنے دل میں جگہ نہ دے سکے۔ اس کی فطرت میں ہے یہ۔ حسین کا جو قیام ہے، چند بڑے ہی واضح، آشکار اور انسان کی فکر کو ہلا دینے والے نکات اس درس کے اندر موجود ہیں۔ جب کہا جاتا ہے حسین تو شیعہ عزاداری کرتے ہیں، اہل سنت ان کی یاد میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں، کیا حسین کی شناخت کا مطلب صرف عزاداری اور ان کی یاد میں محافل کا انعقاد ہے؟ ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں حسین تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، خود مقصد نہیں ہے۔ عزاداری مقصد نہیں ہے، رستہ ہے مقصد تک پہنچنے کا۔ محافل کا انعقاد، سیمینانوں کا انعقاد، گفتگو کا انعقاد، گفتگو کی محافل کا، یہ مقاصد نہیں ہے، رستہ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے حسین کی فکر لوگوں کے درمیان عام ہو اور حسین سے لوگوں کی اٹیچمنٹ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، تاکہ میدان عمل میں جہاں جہاں حسین کی جگہ اس کا کوئی فکری بیٹا کھڑا ہو، وہاں پر حسین تک پہنچنے کے لیے اس بیٹے کی راہ کو اپناتے ہوئے مجھے پریشانی نہ ہو کہ میں کسی اور رستے پر جا رہا ہوں۔ میں حسین تک پہنچنے کے لیے اسی رستے کا انتخاب کر سکوں جو رستہ میری نجات کا ضامن ہے۔ حسین ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، ثواب کمانے کے بہت سارے ذرائع ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ حسین اور ذکر حسین سے ثواب بھی ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مقصد ذکر حسین ثواب کمانا نہیں ہے۔ اگر ثواب کمانا ہو تو ثواب کمانے کے لیے آپ بہت سارے رستے اختیار کرتے ہیں۔ مقصد ذکر حسین صرف دلوں کی بھڑاس نکالنے کے لیے چند لمحے رونا نہیں ہے، یہ رونا ہدف نہیں ہے، اس ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ مقصد ذکر حسین جلوس نکال کر سڑکیں بند کروانے کے بعد سارا دن لوگوں کو پیدل چلانا مقصد حسین نہیں ہے، بلکہ اس مقصد حسین تک پہنچنے کا رستہ اور ذریعہ ہے، تاکہ اس عمل کے ذریعے سے آپ حسین کی شباہت اختیار کر سکیں، حسین کے اہل البیت کی شباہت اختیار کر سکیں۔ ایک دن بھوک اور پیاس برداشت کر کے، ایک دن ننگے پیر سڑکوں پر آ کر، ایک دن یزیدیت اور ظلم کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کر یہ کہہ سکیں کہ ہم اپنی عملی زندگی میں ایک قدم حسین کے قریب تر ہو گئے۔ مقصد ہے ہر ایک کے اندر، خود مقصد نہیں ہے، ہر ایک کے اندر مقصد ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ان کاموں میں سے ہر کام ممد اور معاون ہے۔ حسین ابن علی نے جب قیام کیا تو صرف 72 کیوں رہے ان کے ساتھ؟ لاکھوں مسلمان تھے۔ آج نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشروں کو تقسیم کیا جاتا ہے، جب تقسیم کیا جاتا ہے تو جیسے ابھی صادق تقوی صاحب فرما رہے تھے، لسانیت کے نام پر، علاقے کے نام پر، زبان کے نام پر، نسل کے نام پر، رنگ کے نام پر، خاندان کے نام پر، ہر وہ نقطہ جس سے لوگوں کو تقسیم کیا جا سکے استفادہ کیا جاتا ہے، اور جب ادھر بات نہیں بن پاتی تو پھر آپ کو عقیدے کی بنیاد پر، فقہ کی بنیاد پر، اور ایک ہی فقہ کے ماننے والوں کو مختلف ہیلے اور بہانوں سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا سارے حسین کے ماننے والے ایک ہیں؟ نہیں ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ تقسیم در تقسیم کے عمل سے ہم گزرتے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم حسین جیسی ہستی کی بنیاد پر بھی ایک نہیں ہو سکے، نبی کریم کی ہستی کی بنیاد پر بھی ایک نہیں ہو سکے، یعنی جہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہوا وہاں پر جان کے دشمن بن گئے۔ یہ جو آج کا مجمع ہے یہ کوئی عوامی مجمع نہیں ہے، پڑھے لکھے اہل فکر، اہل دانش اور دنیا کے نشیب و فراز اور سیاستوں کا ادراک رکھنے والے تعلیم یافتہ طبقہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، چاہے مرد چاہے زن۔ اس لیے میں ان باتوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پر عوام پسند نہیں ہوتے لیکن غور و فکر کے قابل ضرور ہیں، جن کو موضوع بحث بنانا چاہیے اور جس پر سوچنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے کیوں گزارا جاتا ہے؟ این جی اوز بنتی ہیں خیر کے نام پر، خدمت کے نام پر، اور در پردہ تخریبی تمام کاروائیاں این جی اوز کرتی ہیں. مسجدیں بنتی ہیں اللہ کے نام پر، لیکن ان مسجدوں سے جو تربیت ہوتی ہے وہ اللہ کے بندوں کے گلے کاٹنے کی تربیت ہے. جہاد اسلام کا ایک مقدس ترین حکم ہے، لیکن اس جہاد کا نام استعمال کر کے وہ قوتیں جو اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں اللہ کے مظلوم بندوں کا قتل عام کرتے ہیں اور مقدس بھی ٹھہرتے ہیں. اسلام جو سراپا سلم اور سلامتی سے عبارت ہے، اس اسلام کے مقدس ترین نام کے لبادے میں کائنات کے غلیظ ترین لوگ اپنے آپ کو لپیٹ کر انسانیت کے قتل عام میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اسلام کا چہرہ مسخ کر دیتے ہیں. ہر چیز کو متنازع بنایا جاتا ہے. کون کرتا ہے؟ اس کا فائدہ مظلوم کو ہے یا ظالم کو؟ اس کا فائدہ مستکبر قوتوں کو ہے یا مستضعف قوتوں کو؟ اس کا فائدہ قوموں کو ہے، امتوں کو ہے، یا کچھ گروہوں کو؟ جواب واضح ہے، جن گروہوں کو فائدہ ہے وہیں پر اپنا مجرم تلاش کرو، جن ممالک کو فائدہ ہے وہاں پر اپنا مجرم تلاش کرو. کبھی کوئی جماعت بنتی ہے، کبھی کوئی گروہ بنتا ہے، کبھی کوئی لشکر بنتا ہے، کبھی کوئی سپاہ بنتی ہے، کبھی کوئی داعش کے نام پر آتا ہے، کبھی کوئی القاعدہ کے نام پر، کبھی طالبان کے نام پر، کبھی بوکو حرام کے نام پر، کبھی ولد الحرام کے نام پر، نہ جانے کتنے اس طرح کے حرام کی حرام کے مجموعے. ذرا غور کیجئے گا اس بات پر کہ یہ سارے یکے بعد دیگرے کیا خود بخود بنتے ہیں یا بنانے والے موجود ہیں؟ جو بنانے والے موجود ہیں وہ خود اس سے براہ راست متاثر نہیں ہوتے، بلکہ یہ سارے کے سارے وہاں پر بنتے ہیں جہاں پر لوگوں کے، قوموں کے، اقوام کے، ممالک کے تہذیب اور تمدن میں اتنی طاقت ہے کہ یہ تہذیب و تمدن ان قوتوں کو نقصان پہنچا سکے. سوچنے والی بات ہے. اور پھر نتیجتاً ان سرزمینوں کے ذخائر پر ان ظالموں کا قبضہ، یعنی طاقت کی ایک جنگ، طاقت کے حصول کی، دولت کے حصول کی، ریسورسز پر قبضے کی ایک جنگ. ابھی جو جس جنگ میں ہم سب گھرے ہوئے ہیں، چاہے پاکستان ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی. تیسری جنگ عظیم ہوتی کیا ہے؟ جنگ عظیم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اکثر قوتیں اور اکثر ممالک اس میں کود پڑے ہیں. اور اس وقت نیٹو کی فورسز جو ہیں جنگ کی حالت میں ہیں، رشیا جنگ کی حالت میں ہے، ایران جنگ میں ملوث ہے، سوریا جنگ میں ملوث ہے، ترکی جنگ میں ملوث ہے، سعودی عرب جنگ میں ملوث ہے، یمن جنگ میں ملوث ہے، بحرین میں جنگی صورتحال ہے، پاکستان جنگی صورتحال کا شکار ہے، افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے. دنیا کے کتنے پرسنٹ ممالک ہیں جہاں پر اس طرح کی صورتحال ہے؟ جنگ عظیم اور کیا ہوتی ہے؟ اس جنگ عظیم میں جیتنے والا کون ہے اور ہارنے والا کون ہے؟ ہارنے والا مستضعف ہے اور جیتنے والا ظالم طبقہ. آپ ذرا غور کیجئے گا، داعش کا نام لیا جاتا ہے، امریکہ دو سالوں سے بمباری کر رہا ہے لیکن ایک داعشی مارا نہیں جاتا، اور جب رشینز حملہ کرتے ہیں تو پھر آ کے وہ حملہ کرتے ہیں امریکنز کن پر؟ سیرینز پر. رشیا جب حملہ کرتا ہے تو رشیا پر پورا یورپ اور امریکہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کو نہیں مار رہے ہیں، حریت پسندوں کو مار رہے ہیں. یعنی حریت کے نام پر آپ نے جو گروہ بنایا ہوا ہے اس کو آپ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ جہاں پر جس طرح سے چاہے کرتے رہے، کہ دنیا میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو روک سکے. داعش کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں داعش ظالم ہے، داعش گلے کاٹتا ہے. کس نے داعش بنائی ہے؟ جس نے بنائی ہے وہ اس جرم میں صرف برابر کا شریک نہیں ہے، جرم کا سرغنہ ہے. اور عملاً آپ دیکھیے، داعش جب امریکیوں نے بنائی، پاکستان اور سیریا میں بڑا فرق ہے، اس نقطے کو بھی موازنہ کرتا چلوں، جب امریکیوں نے داعش بنائی تو اس میں سعودی بھی شامل، ترکی بھی شامل، قطر بھی شامل، ارد گرد کے بعض اور تقریباً کہا جاتا ہے 7 ممالک ہیں، جس کو یورپین میڈیا نے بھی چاک آؤٹ کیا ہے اور بارہا اس پر بات کیا ہے. 7 ممالک کا مشترکہ نتیجہ داعش کے نام پر سامنے ہے. بندر بن سلطان جیسا فرد پوری دنیا گھوم کر جہاں جہاں شدت پسند ہے ان کو ریالوں کی بنیاد پر خرید کر پہنچاتا ہے وہاں پر، خود پاکستان سے، خود پاکستان سے 25,000 سے زیادہ لوگوں کو بھیجا جا چکا ہے، 25,000 سے زیادہ لوگوں کو. اس کے پیچھے جو دولت ہے، اس کے پیچھے جو فکر ہے، اس کے پیچھے جو اہداف ہے وہ کیا ہے؟ مظلوموں کا استحصال اور ظالموں کی تقویت. اور پریکٹیکلی دیکھیں، داعش کو ہر اس علاقے میں قبضہ دیا جاتا ہے جہاں پر تیل کے کنویں ہیں، چاہے عراق میں، چاہے سیریا کے اندر، ہر اس جگہ جہاں پر تیل کے کنویں ہیں. داعش اسرائیل کی سرحد پر کیمپ لگا کے بیٹھا ہے، لیکن نہ اسرائیل کو ان پر اعتراض ہے، نہ ان کو اسرائیل پر اعتراض ہے. بڑے مزے کے ساتھ خوشگپیاں کرتے ہوئے، ان کی ویڈیوز ہیں، تصویریں ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ جب داعش کے لوگ زخمی ہوتے ہیں، جہاں پر ترکی جو آپ کا موڈریٹ ملک ہے، دوست ملک ہے، ماڈرن اسلامک سٹیٹ، جہاں پر اخوان المسلمین کی حکومت ہے، اخوان المسلمین کی نظریاتی حکومت دوسرے لفظوں میں، چونکہ آپ نے چہرے بدل دیے ہیں، وہاں پر جہاں پر داعش کا علاج ہوتا ہے، زخمیوں کا علاج ہوتا ہے، ساتھ میں اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں موجود ہسپتالوں میں اسرائیلی ڈاکٹروں کی نگرانی میں داعش کے فوجیوں اور ان کے کارکنوں کا علاج معالجہ ہوتا ہے. دنیا دیکھتی بھی ہے اور چلتی بھی رہتی ہے. یہی داعش جب وہاں پر یہ کاروائیاں کرتے ہیں اور تیل کے کنوؤں پر قبضہ کرتے ہیں، تو پھر ایک طرف سے پورا یورپ تیل خریدتا ہے، دوسری طرف تیل ترکی تیل کا بیوپاری بن جاتا ہے. اس وقت اردکان کا اپنا بیٹا ترکی کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی کا مالک، اور ترکی جو ایک ملک ہے، کسی سیاسی شخصیت کی مملوکہ جائیداد نہیں، لیکن وہاں پر ایک پوری بندرگاہ خالی کر دی جاتی ہے اور اس کو حوالے کر دیا جاتا ہے ترک صدر اردکان کے بیٹے کے، تاکہ وہ داعش کے ساتھ تیل کا معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ کر سکے اور اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. $150 کا تیل داعش کو اس پورے علاقے میں تیل کے کنوؤں پر قبضہ کروانے کے بعد $38 تک پہنچ جاتا ہے، اور یورپ اور امریکہ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. روز لاکھوں بیرل تیل وہاں پر گرتا ہے اور ان کو تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں. اور دنیا میں چونکہ میڈیا انہی کے ہاتھ میں ہے، وہاں پر شکل کیا پیش کی جاتی ہے کہ یہ شیعہ اسلام اور سنی اسلام کا مقابلہ ہے اور ہم اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے نا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ذہنی طور پر واضح کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہی ٹیکنیک ہے، یہ وہی ٹیکنیک اور وہی اسلوب ہے جس کی بنیاد پر مستضعف قوموں کو ہمیشہ مغلوب رکھا جائے اور ظالم طاقتیں ہمیشہ غالب رہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جو حسین اور یزید کی جنگ ہے اس میں بھی اصل تھیوری یہی ہے. اسی بنیاد پر حسین تنہا رہ جاتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ آج کا یہ سانحہ، آج اگر واقعی عاشورہ رونما ہوتا ہے تو ایک دن کے لیے سارے مظالم ہو جائیں گے، لیکن تا قیام قیامت ہر آنے والی قوم کو ایک معیار مل جائے گا کہ حق اور باطل کی لڑائی میں، حق اور باطل کے درمیان تفریق کا معیار عددی برتری نہیں ہے، بلکہ وہ اصول، وہ ضوابط اور وہ ویلیوز ہیں جو ہمیشہ انسانی معاشروں میں زندہ رہتی ہیں. لہذا تمام تر اقتدار اور تمام تر مالی استغنا کے باوجود آج یزیدیت گالی ہے اور حسینیت دل کی نورانیت کی علامت ہے. اس کی وجہ یہی ہے، چونکہ حسینیت کا تعلق ویلیوز سے ہے. اب ذرا آئیے حسینیت اور یزیدیت کو فالو کرنے والے لوگوں کی طرف. ہم نے حسینیت اور یزیدیت کو تاریخ کا ایک چیپٹر بنا دیا ہے، اپنی پریکٹیکل لائف کا حصہ کبھی بھی نہیں بنایا ہے. پریکٹیکل لائف اور پریکٹیکل حیات اور زندگی کا حصہ اس طرح سے نہیں بنایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک تقریب منعقد کر دی، عزاداری کی ایک مجلس منعقد کر دی، ایک کانفرنس منعقد کر دی، ایک جلوس نکال دیا، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی ہم نے حسینیت کا حق ادا کر دیا اور یزیدیت کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. نہیں، خود حسین ابن علی سے پوچھئے کیا فرماتے ہیں. الا ترونا، یہ الا ترونا کا جملہ کیا صرف 60 ہجری کے لیے ہے، 61 ہجری کے لیے ہے، یا پھر تا قیام قیامت آنے والی ہر نسل کے لیے ہے؟ الا ترونا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہیں، کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ کیا تمہاری آنکھیں بند ہیں؟ ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عن، حق کو پامال کیا جا رہا ہے اور باطل کو غلبہ دیا جا رہا ہے. اب اگر حق کو حسین کے دور میں یزید نے پامال کیا ہے تو اس دور کے حسین کی ذمہ داری تھی، حسین اٹھا. اگر طلب بیعت نبی ہوتی تو حسین اٹھتا، حسین علی کا بیٹا ہے. بعض لوگ بڑے سادہ ہیں، بڑی ہی سطحی سوچ کہ حسین سے چونکہ بیعت طلب کی گئی اس لیے حسین اٹھے. بھائی وہ حسین ہی کیسا جس سے بیعت طلب نہ کی جائے اور وہ ظلم ہوتا دیکھے اور خاموش رہے؟ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا ولی ہے. اللہ کے ولی کی نگاہوں کے سامنے جب کوئی ظلم ہوتا ہے تو اللہ کے ولی کی وہی ذمہ داری بنتی ہے جو انبیاء کی ذمہ داری ہے کہ ظلم کی کلائی مروڑے اور مظلوم کو اس کی مظلومیت سے نکالے اور طاقتور بنائے، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو. تو کیا فرمایا؟ الا ترونا، کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ ان الحق لا يعمل به، حق پر عمل نہیں ہو رہا. ہر طرف کرپشن ہے، ہر طرف ظلم اور بربریت ہے، ہر طرف ناانصافی ہے. تو اس کا مطلب ہے جس جس معاشرے میں ہر طرف کرپشن ہو، ہر طرف ظلم ہو، ہر طرف ناانصافی ہو، وہاں وہاں جس کی روح حسینی ہوگی وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکے گا. وہ اگر آرام سے بیٹھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حسینیت کو نام کی حد تک قبول کیا ہے، اس کی روح حسینی نہیں بن سکی. حسینی معاشرے کا مطلب کیا ہے؟ حسینی حیات. حسین کو فالو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حسین کی طرح سے سوچنا، حسین کی طرح سے کرنا. حسین کی طرح سے جو سوچتا ہے وہ کرتا بھی ہے، جو سوچتا ہی نہیں وہ عملی قدم اٹھا بھی نہیں سکتا. آپ ذرا موازنہ کیجئے ہمارے معاشرے کا اور حسین ابن علی کے معاشرے کا. حسین ابن علی کے معاشرے میں جہاں پر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے قیام فرمایا، نکلے، بچوں کے ساتھ نکلے، خواتین کے ساتھ نکلے، مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ نکلے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ نکلے. جب نکلے تو اس وقت اصحاب نبی موجود تھے یا نہیں تھے؟ موجود تھے. کہاں تھے؟ اسی مدینہ میں. ان کا کیا رول ہونا چاہیے تھا؟ ان کا رول یہ ہونا چاہیے تھا کہ جہاں پر فرزند رسول، فرزند علی و بطول چل رہے ہیں وہاں پر وہ ان کے ساتھ ساتھ چلیں، فرض تو یہی تھا. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. کیوں؟ شعور میں فرق، شعور میں فرق، کوئی اور فرق نہیں آئے. نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، نبی کریم کا احترام اور ان سے عقیدت ان کو بھی ہے، ان کو بھی ہے، لیکن اسلام اور نبی کریم کی دی ہوئی تعلیمات کے نفاذ کے حوالے سے شعور کا فرق ہے. اور شعور کا فرق حسین کو اٹھاتا ہے اور ان کو بٹھاتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ بہت سارے جلیل القدر صحابہ، جلیل القدر صحابہ، قابل احترام انتہائی، وہ جن کا احترام کرنے کا حکم امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنی وصیت میں دیا ہے، حکم دیا ہے. حسین ابن علی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا حسین، کیا ایسا بہتر نہیں ہے کہ آپ نکلے ہی نہیں؟ آپ بچوں کو ساتھ لے کر نہ نکلیں، آپ عراق کی طرف نہ جائیں، یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، یہ لوگ آپ کو مار دیں گے، یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے. جب دیکھتے ہیں کہ حسین اپنے ارادے میں اٹل ہیں تو پھر عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول کی آخری نشانی ہیں، اگر آپ بھی چلے گئے تو آخری نشانی اٹھ جائے گی، چلیں پھر یہ کیجیے گا، بچوں کو چھوڑ دیں، بیوی کو، بہن کو، مخدرات کو، پھپھیوں کو، جتنی مخدرات ہیں، خواتین ہیں، ان کو چھوڑ کر چلے جائیں تاکہ یہ تکلیف میں نہ رہیں۔ کیا مدینہ میں رہنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہاں جی، مدینہ پورا منع ہے، کچھ نہیں ہوگا، مدینہ پورا منع ہے، یہاں پر کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جب جائیں گے تو وہاں پر آپ کو تکلیف ہوگی، ہم یہاں پر ہیں۔ جب فرماتے ہیں کہ بھئی میری کچھ ذمہ داریاں ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ان خواتین کی ہیں، میں نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، خواتین نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، تو ان کو یہ ادراک نہیں ہے کہ اچھا خواتین بھی کوئی بڑی ذمہ داری نبھا سکتی ہیں، لہذا روکنے کی کوشش۔ یہ مرحلہ گزر گیا، حسین چل پڑے، کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا۔ اب آپ ذرا دیکھیے، کربلا کا واقعہ انسانی تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ ہے ظلم اور بربریت کے لحاظ سے، اور روشن ترین واقعہ ہے اقدار اور ویلیوز کے احیاء اور ان کو زندہ کرنے کے حوالے سے، دونوں پہلو ہیں نا۔ حسین کے حوالے سے تاریخ کا درخشاں ترین باب، اور یزیدیت کے ظلم و ستم کے حوالے سے تاریخ کا تاریخ ترین باب۔ 1400 سال گزر گئے، آج جب آپ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں تو کچھ اندھے اور بہرے لوگوں کے علاوہ باقی تمام دنیا، چاہے وہ موحد ہو یا نہ ہو، کلمہ گو ہو یا نہ ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، حسین کو انسانیت کا پیشوا مانتے ہیں اور زینب کو کربلا کے تسلسل میں کربلا کے احیاء کی ضمانت کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، لیکن جو بیدار ضمیر، بیدار مغز، اگرچہ بظاہر بے دین لوگ ہیں، وہ بھی حسین کو پیشوائے انسانیت سمجھتے ہیں، پیشوائے حریت سمجھتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ پوری دنیا میں یہ کیسے حاصل ہوا؟ حسین کے اس آگاہانہ اور بصیرانہ اقدام کی وجہ سے، بابصیرت اقدام۔ اور جن میں بصیرت نہیں تھی اور مدینہ میں رہ گئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو آج نہ صرف یہ کہ لوگ جانتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے بعد ہونے والی ذلت و رسوائی سے آگاہ بھی نہیں ہے۔ قبلہ عزیز صاحب یہاں پر موجود ہیں، پوچھئے گا، تمام تاریخوں نے لکھا ہے، جتنی بھی تاریخیں ہیں، جو مدینہ کی تاریخ ہے، جو یزیدیت کی تاریخ ہے، جو 61 ہجری اور اس کے بعد کے آنے والے 3-4 سالوں کی تاریخ لکھی گئی ہے، تمام مورخین نے اس کو ذکر کیا ہے بلا کسی استثناء کے، کہ یزید نے اسی مدینہ پر جب حملہ کیا تو اپنے لشکر کو 3 دن تک مدینہ کی بچیوں کو اس پر حلال کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم کے جلیل القدر ترین صحابہ کرام کی بیٹیوں اور ناموس کے ساتھ یزید نے جو کھیل کھیلا، اس کا نتیجہ 1 سال بعد ظاہر ہوا، 1000 سے زیادہ کنواری بچیاں حاملہ ہو گئیں۔ جب حسین کے ساتھ نہیں نکلو گے جو عزت کا رستہ ہے، تو پھر ذلت اس طرح سے تمہارے گھر تک پہنچے گی، تاریخ ہے، تاریخ ہے۔ جب حسین کی معیت اور سائے میں عزت کی موت کو قبول نہیں کرو گے، تو پھر مدینہ کا تقدس بھی تمہاری عزت بچا نہیں سکتا، بلکہ مدینہ کی رسوائی ایسے ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ کی اس سرزمین، جو وحی کی سرزمین ہے، جس کی خاک کا ذرہ ذرہ ہماری آنکھوں کے لیے سرمے کی حیثیت رکھتا ہے، دوا کی حیثیت رکھتا ہے، اس سرزمین کو یزیدی لشکر اتنا ناپاک اور آلودہ کرتا ہے کہ حتی مسجد نبوی کو استبل بنا دیا جاتا ہے 3 دن تک۔ 3 دن تک یہ ایک جرم، اور ساتھ میں ان صحابی زادیوں اور مقدس ترین اہل نماز، اہل تہجد، اہل صیام، اہل حج، اہل عمرہ، اہل عبودیت، اہل بندگی،
ان ہستیوں کی بیٹیوں کے ساتھ یوں
سلوک کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر آپ نے اگر حق کے رستے کو پہچان لیا تو پہچاننے کے بعد پھر خاموش بیٹھنا یہ اس حق کے رستے کی پہچان کی علامت نہیں ہے بلکہ عدم معرفت کی علامت ہے. پہچان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ پہچان لیا ہو کہ حسین علی کے بیٹے تھے, نہیں یہ پہچان نہیں ہے, یا نبی کریم کے نواسے تھے یہ پہچان نہیں ہے. حسین کی فکر کو پہچانو, حسین کی سوچ کو پہچانو اور موازنہ کرو اور یہ دیکھو کہ آج حسین ہوتے تو کیا کرتے. کل حسین کے بیٹے نے آنا ہے, کل حسین کے بیٹے نے آنا ہے جس کو مہدی آخر الزمان کہتے ہیں. تمام شیعہ سنی محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ مہدی موعود نے آنا ہے, دنیا کو عدل سے بھرنا ہے, ناانصافی کا خاتمہ کرنا ہے, ظالم کی کلائی مروڑنی ہے. کب؟ جب ان کو ان کے حقیقی منتظر مل جائیں. ان کی تعداد کیا ہے؟ 313. 313 جانصار مل جائیں تو وہ آئیں گے. شیعہ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں, پیدا ہو چکے ہیں, آ چکے ہیں, اور اہل سنت کہتے ہیں وہ آئیں گے. ان کے آنے میں دونوں کا اتفاق ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ یملا اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اللہ تبارک و تعالی حسین کے اس بیٹے کے ذریعے سے اس کے ہاتھوں زمین کو اسی طرح سے عدل سے اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے اس سے پہلے زمین ظلم اور جور سے بھری ہوگی. جس طرح سے حسین کو جانصار چاہیے تھے اسی طرح سے مہدی آخر الزمان کو بھی جانصار چاہیے. حسین کی شناخت کا مطلب یہ ہے, حسین کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے اس بیٹے کی آمد کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں. ہم اس کی آمد پر جیسے ہی بانگے رحیل آواز دوست آئے, خانہ کعبہ سے آپ کو بیداری کا پیغام ملے, اس وقت جو جہاں جس حالت میں ہے اسی حالت میں اٹھ سکے, کھڑا ہو سکے اور چل سکے. روایات میں ہے ابھی آپ اگر کسی فوجی چھاونی میں چلے جائیں تو فوجی چھاونی چاہے وہ ایئر فورس والے ہوں, بحریہ والے ہوں یا بری فوج ہو, جب سیٹی بجائی جاتی ہے تو اس کے ایک منٹ کے اندر ان فوجیوں کو تیار ہو کر اس مقام پر جہاں پر ان کو جمع ہونے کا حکم ہے وہاں پر اس ڈسپلن کے ساتھ پہنچنے کا حکم ہوتا ہے. اگر کسی نے لمحے کی تاخیر کی تو اس کو سزا ملتی ہے. ڈسپلن ہے. آمادگی کا مطلب یہ ہے, تیاری کا مطلب یہ ہے. روایات کہتی ہیں کہ جب 313 تیار ہو جائیں گے تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے ہی مہدی آخر الزمان کا ظہور ہوگا خانہ کعبہ کے اندر سے, تو اس وقت جب آواز پوری کائنات میں گونجے گی تو جو مہدی آخر الزمان کے حقیقی منتظر ہوں گے وہ جہاں ہوں گے وہیں سے ان کا رخ ہو جائے گا کعبہ کی طرف, اور وہ جب ایک قدم اٹھائیں گے اپنے اس محبوب کی جانب تو ان کا ایک قدم پوری زمین کو یوں کور کرے گا کہ اگلے لمحے میں وہ اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچیں گے. یعنی زمین ان لوگوں کے تحت تصرف ہوگی, زمینی فاصلے ختم ہو جائیں گے. اولیاء ایسے ہی ہوتے ہیں. اب ذرا سوچئے, حسین ابن علی اگر آج ہوتے تو وہ کیا کرتے, اور مہدی آخر الزمان اگر آج آ جائیں تو وہ کیا کریں گے. وہی ہمارا آپ کا ہم سب کا فریضہ ہے جو وہ کریں. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سوچنا کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. ظلم کے خلاف قیام, ظلم کے خلاف آواز حق بلند کرنا ہے. جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں پر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہونا ہے. ضروری نہیں ہے کہ امام وقت خود موجود ہوں تب ظلم سے, ظلم کا دفاع, ظلم سے دشمنی اور مظلوم کی حمایت کے لیے آپ میدان میں اتریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ جہاں کہیں پر بھی ظلم ہو اور کوئی مظلوم ہو، مظلوم کی حمایت کے لیے میں اپنے اندر جذبات محسوس کروں اور اس مظلوم کی حمایت کے لیے میدان میں آؤں اور کہوں کہ یہ ظلم ہے، میں حسین کے ایک جانثار کی حیثیت سے یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ بڑی باتیں ہیں، بڑے اس سے ریلیٹڈ موضوعات ہیں، لیکن ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے۔ ابھی آپ نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا اس دعا اور آرزو کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معرفت حسین کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں حسین کی شناخت کے ساتھ، حسین کے افکار کے ادراک کے ساتھ، حسین کی معرفت کے ساتھ زندگی کے ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم دنیا سے گزرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دستبستہ التجا ہے، عاجزانہ التجا ہے کہ جس دن جس وقت تک ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے، ہمیں ایک بھرپور زندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری زندگی کا مقصد ختم ہو جائے تو ہمیں اسی طرح جس طرح سے کربلا والوں نے ظلم اور بربریت کی اس معراج پر، انتہا پر پہنچ کر اپنی جانیں جان آفری کے سپرد کی، اسی طرح سے یزیدیت کے ہاتھوں اور حسین اور حسین کے رب کے دشمنوں کے ہاتھوں بدترین انداز میں ہمیں بھی اپنی قربانیاں دینے کی اور حسین کی بارگاہ میں خون آلود صورت میں پہنچنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔